بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم لربهم يشركون. یہ مکہ کے کافروں کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے. جب لوگوں کو پھر بعد میں چل کر کے عام ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو رب کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں. پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی رحمت پہنچاتے ہیں, رحمت سے مراد اچھے حالات آتے ہیں اور تکلیف اور مصیبت دور ہو جاتی ہے, اور اسی رحمت کی ایک شکل بارش بھی ہے, سب لوگوں میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی اس کی ناشکری کرے. یہ تنبیہ ہے. تمتعوا, تم مزے اڑا لو, فسوف تعلمون, ان قریب تم تمہاری اس ناشکری کا انجام جان لو گے, پہچان لو گے. تو مصیبت کے وقت پر انسان ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے, اور مصیبت کے بعد جب اچھے حالات آتے ہیں تو گمراہی کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے. انسان کی طبیعت ہدایت اور ضلالت سے مرکب ہے. ہم انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی کھلی دلیل اتاری, یعنی کوئی آسمان سے ہم نے کتاب اتاری, یعنی ہم نے ان کو کوئی کھلی دلیل سکھلائی, یا کسی ایسی دلیل سے ہم نے ان کو مطلع کیا, باخبر کیا ہم نے ان کو. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, اور وہ دلیل بولتی ہو, چاہے حقیقت نہ بولتی ہو لیکن بتلاتی ہو جو شرک یہ کافر لوگ کرتے ہیں اس کو, یعنی ان کی شرک کو صحیح بتلاتی ہو, شرک کی تعلیم دیتی ہو. ایسی کوئی دلیل ان کے پاس ہو تو بتلا گئے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, سب لوگوں کا یہ حال ہے عام طور پر, جب نعمت اور راحت ملتی ہے, رحمت ملتی ہے, تو وہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے کیے ہوئے برے اعمال کی نوست میں, تب وہ نا امید ہو جاتے ہیں. دیکھو, اگر انسان کو کوئی نعمت ملے اور شکر کے اظہار میں اپنے نعمت دینے والے اللہ پر نظر کرے اور خوش ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نفسانی فرحت اور اترانا یہ شریعت کی نظر کے اندر ممنوع ہے. بے انتہا خوشی کا اظہار جو تکبر اور اترانے تک لے جاوے, ابھی شریعت کی نظر کے اندر بری چیز ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے کشادہ کرتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کرتے ہیں. دونوں حالت میں امتحان ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. مصیبت جب آتی ہے تو انسان ابتداً اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, پھر سخت مصیبت ہو جاتی ہے تو انسان آس توڑ دیتا ہے, گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے. پھر انسان کے افراد بھی تو الگ الگ ہیں, کہ مصیبت کے اندر بعض انسان اللہ کو پکارتے ہیں، بعض انسان مصیبت کے اندر نا امید ہو جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے انسان ہیں۔ آتی ذر قربا حقہ والمسکین وابن السبیل، تو آپ رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ یہ آیت کریمہ میں جو امر آیا نا، اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، غریبی رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی معذور ہے، کما نہیں سکتا ہے، تو اس کا نفقہ دوسرے رشتہ داروں کے اوپر میراث کے حق کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے۔ امام صاحب نے اسی آیت سے استدلال کیا، آپ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اس کے ساتھ احسان اور سلوک کا برتاؤ کرو، والمسکین مسکینوں کو بھی حق دو، وابن السبیل مسافروں کو بھی دو، اس میں نفل صدقہ دو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کا اکرام کرو۔ تو یہ نفل صدقہ ان کو دینے کے بارے کے اندر ترغیب دی جا رہی ہے اور ان کا لحاظ رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر چیز ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو دے دے، مسافروں مسکینوں کو دے دے، اس سے اللہ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں سے خوش ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہو تو اس کو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں بخیلی نہ کرو، بلکہ اس کے مصارف کے اندر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، رزق میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہاں جو ربا کا لفظ آیا ہے اس میں دو قسم کے ربا کا احتمال ہے، ایک ربا حرام اور ایک ربا حلال۔ ربا حرام یعنی سود، جو ہم سب جانتے ہیں انٹرسٹ، تو یہ ربا حرام کا معاملہ کیا ہے کہ ربا کے ذریعے سے تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، مال زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو اس مال کی وجہ سے جہنم کی سزا زیادہ ہوتی ہے، آگ اس کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ربا کے مال کا حال تو پھولنے والے بدن کی طرح ہے، بعض بیماری کے اندر انسان کا بدن پھولنا چالو ہو جاتا ہے نا، تو لوگ کہہ رہے ماشاء اللہ کیسی آپ کی تندرستی ہے، دیکھے تو نظر لگے ایسی، جس کو ہمارے یہاں کہتے چھبڑے جیسے ہیں، ایسی تندرستی ہو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اندر سے سب پلم پھول ہے، کھوکھلا ہے سب۔ اس طریقے کا حال ربا کے اندر ہوتا ہے کہ ظاہر کے اندر وہ ربا بہت پھولتے ہوئے بدن کی طرح بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور اندر کھانے کھوکھلا، تو کھوکھلا بانس ہوتا ہے نا، وہ کیسا بجتا ہے زمین پہ لگاؤ تو اس کو، ایسا اس کا حال ہوتا ہے، اندر سے کچھ لینے کا نہیں۔ تو یہ حرام سود کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے یہاں ربا حلال کا، ربا حلال کا مطلب کیا، کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز ہدیے کے اندر دے دے اور امید اور آرزو یہ ہو کہ آئندہ مجھ کو زیادہ ملے گا، یہ اس کی امید ہو، اس نیت سے ہدیہ دے رہے، تو یہ بھی اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ شکل بالکل جائز نہیں تھی، فلا تمنن تستکثر، آپ احسان اس نیت سے مت کرو کہ سامنے والا احسان کا بدلہ آپ کو زیادہ دے رہے، لیکن عام امت کے لیے بھی یہ طریقہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. اسے کہ انڈیا سے چنے دانے بھیجو تاکہ وہاں سے بادام پستے آوے, اس نیت سے تو ایسا نہیں کرنے کا. اسی طریقے سے تم نے کسی کے یہاں شادی میں 1000 روپیے دیے کہ میرے یہاں شادی ہوگی تو وہ 5000 دے گا, اس طریقے سے. اس لیے لوگ باقاعدہ وہ لسٹ بناتے ہیں کس نے کتنے دیے تھے تاکہ ان کے یہاں شادی آئے تو وہ دیکھ کے اپنے دے رہے نہیں کہ اس نے کتنے دیے تھے. یہ شکل, یہ بھی شریعت کی نظر کے اندر مضمون اور ناپسندیدہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طریقے کا ہدیہ دینے کی وجہ سے آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے, ثواب اس کو بالکل ملتا نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے شریعت میں کہ تم کسی کو ہدیہ دو, تحفہ دو, تو تم کو تو شریعت نے منع کیا کہ تم کو یہ امید نہیں رکھنی کی کہ آئندہ مجھے وہ لوگ زیادہ دیں گے یا کم از کم اتنا دیں گے. ایسی اپنے کو تو امید نہیں رکھنے کی, یعنی دینے والا تو ایسی امید نہ رکھے, لیکن جس کو دیا گیا اس کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ جس نے تم کو ہدیہ دیا تم اس کو موقع کی مناسبت سے تم اس سے بہتر ہدیہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک یہی تھی کہ کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقع کے اوپر اس کو اس سے بھی اچھا ہدیہ دے دیا کرتے تھے, کیا کم از کم ایسا ہی ہدیہ دے دے جیسا اس نے دیا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو یہ بات ضرور ہے کہ بھائی کسی نے ہم کسی کو دے رہے تو ہم اس امید پر نہیں دے رہے کہ وہ ہم کو دے گا, لیکن سامنے والے کو موقع پا کر کے دے دینے کا. الجزاء الاحسان الا الاحسان, یہ ہے احسان کا تقاضا. اور آئندہ جب ان کی مکافات ہم کرے یعنی ان کو دے رہے تو ایسی شکل سے دے رہے کہ اس کو ایسا نہ لگے کہ وہ اس کا بدلہ ہو گیا, ایسا نہیں. بس لوگ تو باقاعدہ گنواتے ہیں کہ وہ تم نے مجھے 1000 دیے تھے تو وہ اس موقع پر میں نے 2000 نہیں دیے تھے, اس طریقے سے باقاعدہ جتلا کر کے دیتے ہیں. یہ طریقہ شریعت کی نظر کے اندر جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. تو جو تم ربا دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کے اندر اضافہ ہو, لوگوں کا مال بڑھ جائے, تو اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اوپر کوئی ثواب اور کوئی نیکی آپ کو ملے گی نہیں. وما آتیتم من زکات, یہاں زکات سے تمام صدقات نافلہ مراد ہے, لیکن صدقات نافلہ کو زکات سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ صدقات بھی مال کی صفائی کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق کی بھی صفائی ہوتی ہے, مال کی بھی صفائی ہوتی ہے, نیت کی صفائی بھی ہوتی ہے. حب مال کی بیماری اس کے اندر رہتی نہیں ہے. تریدون وجہ اللہ, تم صدقہ دیتے وقت اللہ کو خوش کرنے کی نیت رکھو, فاولائک ہم المدعفون, تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا, آخرت میں ثواب زیادہ ہوگا اس کا, بہت دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ الذی خلقکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا, ثم رزقکم, پھر تم کو روزی دی, ثم یمیتکم, پھر اللہ تم کو موت دیں گے, ثم یحییکم, پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, اے کافروں بتاؤ تم نے جن کو شریک بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں سے کوئی ہے جو ایسا کام میں سے کوئی بھی ایک کام کرتا ہو؟ سبحان اللہ, کی ذات پاک ہے, کوئی دوسرا معبود ایسا کام نہیں کر سکتا. فتعالی عما یشرکون, یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت دور ہے, اللہ کی ذات بہت بلند و بالا سر ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فساد پھیل گیا, ظاہر ہو گیا, غالب آ گیا فساد. بر کہتے ہیں جنگل بیابان کو, خشکی کو, زمین کو جس میں پانی نہیں, گھاس نہیں. تو ایسی پوری یعنی دنیا میں زمین پر بھی فساد ہو گیا اور سمندروں کے اندر بھی فساد پھیل گیا. یہ سمندر میں فساد پھیلنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین میں بھی فساد اور واقعتاً سمندر کے اندر بھی فساد. سمندر کے اندر فساد یعنی پانی کم ہونے لگے, مچھلیاں کم ہونے لگے, ڈوبنے کے واقعات بکثرت ہونے لگے, سمندری لڑائیاں اور بحری جنگیں ہونے لگے. یہ سب فی البحر کا مطلب دیا جائے گا. اور بعض مفسرین نے بہت آسان کر دیا کہ والبحر سے مراد لینے کا جو شہر سمندر کے کناروں کے اوپر واقع ہو اس میں فساد مراد ہے. بعض شہر وہ ہوتے ہیں جو ان کو سمندر کا کنارہ نہیں لگتا, جیسے کہ دابل ہے, آہنا ہے, کاراکاچا ہے, ان کو سمندر کا کنارہ نہیں لگتا. اور بہت سے شہروں کو سمندر کا کنارہ لگتا ہے, جیسے بمبئی ہے, کلکتہ ہے, مدراس ہے, سمندر کے کناروں کے اوپر واقع ہے. تو دونوں قسم کے شہروں کے اندر فساد پھیل گیا. تو سمندر کے کنارے پر کسی شہر کا واقع ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بیچ چلایا وہاں ہوئے, لوگ وہاں جاوے اور وہاں مال درآمد برآمد ہوئے, اسٹیمر آوے, مسافرین آوے جاوے, تو وہاں بھی فساد ہو گیا. ہر جگہ فساد ہی فساد. بیما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی اپنی ڈور ڈاپن کی وجہ سے. لوگ جو گناہ کرتے ہیں نا بہت, تو ڈور ڈاپن اور گناہوں کی وجہ سے یہ فساد پھیل گیا سمندروں کے اندر بھی, زمینوں کے اندر بھی. دیکھو فساد سے مراد یہاں پر یہ لیا جائے گا کہ انسانوں کے گناہ کا اثر دنیا کی ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے. سمندروں کے اندر تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے کہ بارشوں کی کمی ہو جاتی ہے تو بارش بند ہو جائے گی تو موتی کا بننا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے کہ موتی کیسے بنتا ہے؟ سمندر کے اندر جو سیپ ہوتی ہے سبس, اس کے اندر بارش یا شبنم کا قطرہ اس کے منہ میں گرتا ہے تو اندر جا کر کے وہ موتی بنتا ہے, پھر وہ موتی باہر نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے. زبر افغند قطرے در شو یم زسل باور دنفے در شکم وزاں قطر ہر لولو یہ لالا کنت وزی صورت ہر سرو بالا کنت. کہ وہ جو قطرہ شبنم یا پانی کا صدف کے منہ میں جاتا ہے اسی سے خوبصورت موتی بن کے نکلتا ہے. اب انسان کے گناہ کی وجہ سے بارش رک گئی تو موتی بننا بھی بند ہو گیا. یہ فساد فساد پھیل جاتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسروں کو قتل کرنے لگتے ہیں. قتل غارت گیری زمین میں عام ہو جاتی ہے اور وبائی امراض پھیلنے لگتے ہیں. آگ زنی کے واقعات ہونے لگتے ہیں. نفع دینے والی چیزوں میں سے نفع کم ہو کر نقصان زیادہ ہونے لگتا ہے. اس طرح کے گناہوں کے اثرات پوری زمین کے اوپر رونما ہونے لگتے ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو سمندر کا پانی میٹھا تھا, کسی درخت کے اوپر کانٹا نہیں تھا, پھل بھی سب میٹھے ہوتے تھے. جب حابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس گناہ کا اثر یہ ہو گیا کہ دنیا کے بہت سارے پھل کھٹے اور کڑوے ہو گئے, سمندروں کا پانی نمکین بن گیا اور درختوں کے اوپر کانٹے اگنا شروع ہو گئے. تو گویا کہ آخرت میں تو سزا ہونے والی ہے, لیکن آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کے اندر بھی گناہوں کے اثرات دنیا کی چیزوں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں, نمایاں ہوتے ہیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کے اندر. کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں زیاد جب خلیفہ تھے تو اس وقت ایک تھیلی ملی کسی جگہ سے جس میں گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی سے بھی بڑے بڑے تھے. اور اس کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. بعض نے نقل کیا ہے کبوتر کے انڈے کی طرح. حضرت خانوی نے جزاء الاعمال میں کبوتر کے انڈے کی سائز لکھی ہے, اور مفسرین نے کھجور کی گٹھلی سے بڑی سائز, اتنے بڑے بڑے گیہوں کے دانے ملے, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ گیہوں کا دانہ اس زمانے میں اگتا تھا جب دنیا میں عدل و انصاف عام تھا. پھر جب عدل کم ہوتا گیا تو گیہوں کا دانہ بھی چھوٹا ہوتے گیا, اور اب جو ہائیبریڈ آتا ہے نا وہ تو زبردستی کا بڑا آتا ہے, وہ تو مضر ہے انسانوں کے واسطے مفید ہونے کے بجائے. تو بما کسبت ایدی الناس, تو اس طریقے سے لوگوں کے گناہوں کی نوسط سے زمین اور سمندر ہر جگہ کے اوپر فساد فساد فساد. مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اصل خاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں, بلاؤں کا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی علت کیا بیان کی؟ لنذیقہم, تاکہ ہم چکھاوے انسانوں کو ان کے گناہوں کی بعض سزا, باب الذی عملوا, بعض گناہوں کی سزا یا گناہوں کی بعض سزا, یہ ہم دنیا میں ان کو دے رہے ہیں. پوری سزا تو آخرت میں ملے گی, دنیا میں تھوڑا سا عذاب کا ذائقہ ان کو مل جائے. عذاب کا ذائقہ کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ رجوع کریں. رجوع کرنے کا مطلب کیا؟ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف رجوع کرے, کہ اپنے اعمال کو سدھار لے رہے, توبہ کر لے رہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ایسے برے حالات لاتے اس کا مقصد کوئی شر نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد کیا؟ نشتر, نشتر. ایک مریض آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو نشتر مروانے کے لیے, تو نشتر کو شر نہیں سمجھتا اپنے لیے, بلکہ نشتر کو اپنے لیے شفا کا آلہ سمجھتا ہے کہ نشتر لگائے گا اور مجھے شفا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب کے مقابلے کے اندر وسیع ہے, اس لیے بدی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے برائی تک ہی محدود رکھا. ایک گناہ ایک سزا, ایک گناہ ایک سزا, جبکہ نیکی کا دائرہ اللہ نے اتنا وسیع کر دیا. یہ رحمت کا تقاضا کہ ایک نیکی پر 10, 700, 7,000 یا واللہ یضاعف لمن یشاء. البتہ یہ بات کیا دنیا میں کہ سزا جو ہوتی ہے وہ بلا علت نہیں ہوا کرتی, گناہ کی علت ہوگی تو سزا ہوگی, جبکہ رحمت الہیہ بلا علت بھی بندوں کی طرف متوجہ ہے. جیسے ہم سب کی تکلیف رحمت الہیہ سے بلا علت, ہم سب کو ایمان یہ رحمت الہیہ سے بلا کسی علت کے, تو سزا علت سے آتی ہے, رحمت بلا کسی علت کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندوں کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے. دیکھو اس آیت سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ گناہوں کے نتیجے کے اندر مصیبت بلا تکلیف آتی ہے, تو انسان کو مصیبت کے آنے پر اللہ کی طرف توبہ اور استغفار میں متوجہ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ سبب دفع ہو جائے, مسبب بھی دفع ہو جائے گا. جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی اس کو دفع کرنے میں لگ جاؤ, توبہ اللہ میں سدھرنے میں اصلاح میں, تاکہ حالات بھی دور ہو جائے. یہ لیکن ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھنے کی کہ ہمیشہ آفت اور مصیبت کا آنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہی نہیں ہوا کرتا, اس کے اور بھی بہت سارے اسباب ہوا کرتا ہے, بلکہ دوسرے اسباب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کیے, گناہ کا تقاضا ہے کہ مصیبت آوے, لیکن اس مصیبت کے روکنے کا کوئی سبب بھی آ گیا ہے. دو سبب جمع ہو گئے, گناہ کی وجہ سے مصیبت, لیکن اس مصیبت کو روکنے والا بھی کوئی سبب آ گیا, تو پھر مصیبت ظاہر نہیں ہوتی ہے, مصیبت دب جاتی ہے. جیسے استغفار, کہ استغفار یہ مصائب کو روکنے والی چیز ہے, تو گناہ وجود میں آئے استغفار بھی وجود کے اندر آیا, تو اس کی وجہ سے مصیبت ظاہر نہیں ہوتی, دب جاتی ہے. और बाद सूरतों के अंदर बगैर गुना के भी मुसीबत सामने आ जाती है, कोई गुना नहीं, कोई बुराई नहीं, फिर भी मुसीबत सामने आ जाती है, तो उस सूरत के अंदर ये कहा जाएगा कि अल्लाह इस मुसीबत के जरिए से दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं, कोई ऊंचा मकाम जन्नत का देना चाहते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में कोई खास मकाम देना चाहते हैं, रूहानियत और अपने कुर्ब की कोई नेमत देना चाहते हैं, इसलिए बगैर गुना की बाज मरतबा बंदों को मुसीबत आ जाती है। अब फर्क कैसे करेंगे कि ये मुसीबत गुनाहों की वजह से आई या ये मुसीबत जो है इंसान के ऊपर रफ्ते दर्जात के वास्ते अल्लाह की तरफ से आई, तो उसकी बेहतरीन अलामत ये है कि इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने लगे, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगे, अपने हालात को दुरुस्त करने लगे, तो ये समझ लेने का कि ये हालात बतौर आजमाइश के थे और हालात आने के बाद भी कोई बदलता नहीं, मुसीबत के आने के बाद भी जहाँ का था वहाँ का वहीं रहा, तो समझने का कि ये हालात बतौर सजा है, बतौर अजाब है अल्लाह ताला की तरफ से। और ऐसा भी होता है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नेक लोग के ऊपर जो इम्तिहान और मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला उनके कुलूब को मुतमईन रखता है, मुसीबत है लेकिन दिलों में इत्मीनान, और वो मुसीबतों से बिल्कुल राजी रहते हैं, जैसे कि बीमार कड़वी दवा से राजी रहता है, मर जानता है कि दवा कड़वी तो लग रही लेकिन मेरे लिए बहुत मुफीद है ये दवा, बल्कि उस कड़वी दवा के लिए पैसे खर्च करेगा, ऑपरेशन उसके लिए आदमी पैसे खर्च करता है, डॉक्टर से जो ताल्लुक रखने वाले होते हैं उनसे सिफारिशें करवाता है कि डॉक्टर साहब को कहना कि बराबर ऑपरेशन करें, और हालांकि ये ऑपरेशन उसको चीर फाड़ काट फाड़ सब करना है लेकिन उसको इत्मीनान है कि इसके अंदर मेरे लिए खैर और भलाई है। तो शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि नेक लोगों के ऊपर जो हालात आते हैं तो उसकी वजह से उनको इत्मीनान होता है, ये इत्मीनानी तबीयत के अंदर नहीं होती, जबकि ना फरमानों के ऊपर जब बुरे हालात आते तो जजा फजा शोर शराबा चिल्लाना बूमबराड़े तकलीफ का बेजा इजहार बेसब्री ये सब चीजें उनके अंदर बढ़ जाया करती है और खूब उसका इजाफा उसके अंदर हो जाता है। और देखो यहाँ उमूमी अजाब मुराद, उमूमी गुना मुराद लेने के, बीमा का सब तहिदीनास इसे क्या मुराद लेने का, उमूमी गुना, इसलिए कि अन्नास का लफ्ज है, इनफिरादी गुनाहों के ऊपर उमूमी अजाब नहीं आया करता, इज्तिमाई गुनाहों के ऊपर उमूमी अजाब आता है, ऐसा अजाब जो पूरे माशरे को पूरे इलाके को पूरी बस्ती को घेरने वाला हो वो उमूमी गुनाहों के ऊपर आता है कि गुनाह भी आम रोकने वाला भी कोई नहीं, तो उमूमी अजाब लोगों की तरफ मुतवज्जे होता है, बाकी इंफिरादी गुनाहों के ऊपर उमूमी अजाब आया नहीं करता, इसलिए कुरान की इन आयात को उमूमी अजाब उमूमी गुनाहों के ऊपर महमूल किया जाएगा। इसीलिए बाज़े मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है तो दुनिया के तमाम इंसानों चौपायों चरिंदों परिंदों जानवरों के ऊपर वो कमबख्त जुल्म करता है, इसीलिए कि उसके गुनाहों की वजह से बारिश रुकेगी तो नुकसान तो उन गुंगे जानवरों को भी उठाना पड़ेगा, खेती नहीं होगी तो बेकसूर जानवर भी उससे नुकसान उठाएंगे, सब मुतासिर होंगे, इसलिए कयामत के दिन इन गुनहगारों के खिलाफ जानवर भी अल्लाह की अदालत में दावा करेंगे कि अल्लाह इसके गुनाह की वजह से हमको ये तकलीफ उठानी पड़ेगी, जानवर भी मुद्दई बनेंगे खुदा ताला की बारगाह के अंदर। ताकि वो लोग रुजू कर ले रहे हमारे खुदबात में एक मुस्तकिल बयान है, आज के हालात और उसके असबाब کو پڑھ لینا, بہت تفصیل سے اس نے اس موضوع پر کلام کیا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ان مکہ کے لوگوں کو کہو کہ تم زمین میں چلو پھرو تو صحیح, دیکھو کہ جو قومیں تم سے پہلے تھی ان کا کیسا انجام ہوا, ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے جیسے تمہارے اندر اکثر شرک کرنے والے ہیں, ان کے گھر اور ان کے شہر ہلاک, ایسے تم بھی ہلاک اور برباد ہوں گے. فاقم وجہک للدین القیم, تو آپ اپنے رخ کو دین قیم یعنی دین اسلام صحیح اور درست دین کی طرف آپ اپنے رخ کو متوجہ رکھیے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تاکید کی گئی کہ اسلام پر چلنے میں پوری محنت کر, مشغول رہو دین کے اندر. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ, اس دن کے آنے سے پہلے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے, جس دن اللہ کے یہاں سے کوئی آدمی لوٹ کے آنے والا نہیں, اللہ کے یہاں سے آنے والے عذاب کو کوئی لوٹانے والا نہیں, اللہ کے یہاں سے کوئی بھاگ کر واپس لوٹ کے آنے والا نہیں. یومئذین یفرقون, اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. کوئی برتن پھٹ جاتا ہے نہیں تو عرب لوگ صدا کہتے ہیں, سخت چیز پھٹ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یسد داؤن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گویا قیامت کے دن لوگ متفرق ہو جائیں گے حساب کے بعد, بہت سے جنت بہت سے جہنم کی طرف جائیں گے. ومن من کفر فعلیہ کفر, جس نے بھی کفر کیا تو کفر کا وبال تو اس کو خود بھگتنا ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون, اور جو لوگ نیک کام کریں گے وہ اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں, اپنے لیے تیاری کرتے ہیں یعنی اپنی جنت کو تیار کر رہے ہیں. تم جو نیک عمل کرو گے اس سے تمہاری جنت ڈیولپ ہوگی, تمہاری جنت کی تعمیر ہوگی, تمہارے اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی. وہ اپنا راستہ سنوارتے ہیں, جنت میں آرام کی تیاری کرتے ہیں. مہد اور گہوارہ بھی آرام ہی کے لیے ہوا کرتا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل کا بدلہ عطا فرما دے. خالی ایمان والوں کا ذکر ہوا اس لیے کہ ثواب کے اندر مقصود بھی ذات کو مومنین ہے, اور اہل ایمان مقصود بھی ذات کے اجر اور ثواب میں. اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ثواب دینا ہی چاہتے ہیں, اللہ کے بندہ ہی لینا نہیں چاہے اور آنکھ بند کر کے سویا رہے اور برے اعمال کے اندر مشغول رہے تو پھر وہ بندے کا قصور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے کمی نہیں ہے. انہ لا یفلح الکافرون, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے دے دے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں. دیکھو بعض مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ قرآن میں عام طور پر ریاح کا لفظ جہاں جمع کے سیگے کے ساتھ آیا وہاں اچھی ہوائیں مراد ہوتی ہے, جہاں واحد کے سیگے کے ساتھ آیا وہاں عذاب مراد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے ہواؤں کو چلاتے اور وہ ہوا خوشخبری دینے والی ہوتی, ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی بھیگی تو لگے گی کہ اب بارش آئے گی, اس سے خوشخبری انسان کو ہو جاتی ہے کہ اب بارش آئے گی. تین طرح کی ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہے, جنوب شمال سبا, یہ تینوں رحمت کی ہوائیں ہیں, اور چوتھی ہوا دبور ریح, وہ عذاب کی ہوا ہوا کرتی ہے. وَلِيُذِيقَكُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائیں تم کو, میں رحمتی اپنی رحمت سے, اپنی رحمت سے بارش دیں گے, بارش کے ذریعے ہریالی ہو جائے گی پوری زمین پر. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, اور دیکھو نا اللہ کی کتنی بڑی نعمت کے اللہ کے حکم اور ارادے سے کشتیاں بھی سمندر میں چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ سمندری راستے سے تجارت کر کے تم حلال روزی کماؤ, ایکسپورٹ امپورٹ درآمد برآمد آیات نکاس سب سے زیادہ سمندری راستے سے ہوتی ہے, اور سب سے سستا ٹرانسپورٹ سمندر کا راستہ ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو اللہ کی نعمتوں کے اوپر, اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو, اے کافر ہو اے مکہ والو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے، من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے تھے، حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اور رسول سب کھلی کھلی دلیلیں لے کر کے آئے تھے اپنی صداقت کے اوپر، لیکن قوموں کا معاملہ کیا، نبی کو جھٹلانا، جھٹلایا انہوں نے. فانتقمنا من الذین اجرموا، لہذا ہم نے مجرمین، جھٹلانے والوں سے انتقام لیا. انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کا مطلب یہ ہوتا ہے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینا. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینا، یعنی جس نے جو جرم کیا اس کو اس کے جرم کی ویسی ہی سزا دینا جس کا وہ مستحق ہے، یہ ہے انتقام. اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو قیام عدل کا لازمی حصہ ہے کہ تم اگر انتقام نہیں لوگو تو زمین پر سر فساد چل جائے گا، اور جو حق تعالیٰ کے لیے بعید نہیں بلکہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جرم کرنے والوں کو سزا دے. بھائی دیکھو، دنیا میں بد امنی جو پھیل رہی ہے نا، وہ انتقام کے نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہی ہے. ایک مجرم جرم کرے لیکن وہ پیسے دے کر کے، یا پہچان کی بنیاد پر، یا دباؤ کی بنیاد پر، یا عہدے کی بنیاد پر چھوٹ جا رہے ہیں، یہ انصاف جو نہیں قائم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بد امنی ہوتی. باقی جس نے جیسا جرم کیا ویسی سزا اس کو ملے تو امن قائم رہے. انتقام تو مستحسن چیز ہے، اچھی چیز ہے، لہذا اللہ کی طرف انتقام کی نسبت کوئی بری چیز نہیں. کینہ رکھنا بری چیز ہے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے نے قصور کیا کہ نہ کیا تو بھی اس کو پھنساؤ، یہ ہے قصور. یا جتنا قصور ہے اس سے زیادہ اس کو سزا دینا، یہ ہے کینہ. اور کینہ کی وجہ سے جو ہے بد امنی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی کو فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، تو مجرموں سے ہم نے انتقام لیا، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کر کے رہے. بہت سے مفسرین نے مومنین کو عام رکھا ہے، اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہی ہے، آخرت میں تو ہوگی مدد، دنیا میں بھی اللہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں. تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے مومنین کی مدد نہیں ہوتی، وہ بیچارے مظلوم رہتے ہیں. تو کہا وہ مظلومیت کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلومیت کے راستے سے ان کو نوازنا چاہتے ہیں آخرت کے اندر. اور بعض حضرات نے مومنین سے مجاہدین فی سبیل اللہ مراد لیے، کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی مدد کرنے کی اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے. اور بہت سی مرتبہ مجاہدین جو ناکام ہوتے ہیں وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی لغزش کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں. فتثیر صحابہ، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے. فیبسطہ فی السماء، اور وہ ہوائیں بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہے. کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے اس کے مطابق، کہیں کم کہیں زیادہ. ویجعلہ کسفا، پھر وہ بادل الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں ہو جاتے ہیں یا تہ بتہ ہو جاتے ہیں. فطر الودق یخرج من خلالی، پھر ان بادلوں کے بیچ میں سے بارش برستی ہے. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، اب یہ بارش اللہ کے بندوں میں سے جس پر بھی برستی ہے وہ بندے خوش، او برسات برسات، کسانوں کو اس کا زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے. کسان لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی خوشی کا صحیح احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کھیتی سے ہوا کرتا ہے اس وجہ سے. باقی عام طور پر شہروں میں، بنگلوں میں، فلیٹوں میں، اپارٹمنٹوں میں رہنے والے تمہارے جیسے سیکھے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا زیادہ احساس نہیں ہوتا بارش کا، بلکہ بیچارے کسانوں کے لیے حقیقی مسرت. اور جو لوگ سمجھتے ہیں دنیا کو کہ بھائی بارش نہیں برسے گی نہیں تو سب چیزوں کے پھانسے پڑ جائیں گے، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اذا هم يستبشرون، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اگر کہ بارش برسنے سے پہلے وہ بےچارے نا امید ہو گئے تھے کہ برسے گی نہیں برسے گی نہیں برسے گی, وہ بادل تو اس سال دکھتے نہیں ہیں, گرمی گرمی جیسا لگ رہا ہے, مایوس. لیکن پھر اللہ بارش برسا دیتے ہیں. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کو تو دیکھو, یعنی بارش کے جو نشانات ہے اس کو تو دیکھو کہ بارش برسی پوری زمین ہری 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 ہو گئی, ایک دم گرین تازہ ہو گئی, درختوں پہ پتے آ گئے, کھیتیاں لہلہانے لگی. اس کے آثار اور اس کے نشانات کو دیکھو بارش کے کتنے اچھے لگتے ہیں. اللہ زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کر دیتے ہیں. یقیناً جو اللہ بنجر زمین کو بارش برسا کے زندہ کرتے ہیں وہ اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر پورے پوری قدرت رکھنے والے ہیں. قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ مدرسہ سہولتیہ تھا مکہ میں, تو اس کے دروازے پر بھی یہی آیت لکھی ہوئی تھی, فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. مولانا علیمیہ صاحب نے اپنے سفر نامے میں اس کا منظر بھی بہت شاندار کیا ہے. تو مدرسہ سہولتیہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کرانی نے قائم کیا تھا, تو مکہ میں اس طرح کی تعلیم کا سلسلہ بند تھا. اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا ایک درس نظامی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. اسی لیے مدرسہ سہولتیہ کی مسجد کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی, انظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. تو بہت اچھا لگتا تھا. اب تو بھی توڑ ڈالا, مدرسہ بھی گیا نہیں, مسجد بھی گئی نہیں, سب توڑ ڈالا. نواز صاحب تک کا بس ٹین آ گیا, مدرسے والوں کو پیسے دے دیے گورنمنٹ, ہو گئی بات.
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
اب دور ہے مدرسہ, بہت دور چلا گیا کافیہ کے اندر. لڑکے جاتے ہیں پڑھنے, داخلہ بھی لیتے ہیں اپنے ہندوستانی انداز سے. خرید تھا تو بہت فائدہ تھا, مولویوں کو فری میں رہنے کا, مدرسے میں کھانے کا, عمرے میں جاؤ عید میں جاؤ, کوئی خرچہ نہیں, ٹکٹ لے کے چلے جانے کا. بہت اچھا تھا پہلے, وہاں جماعت کا اجتماع گھش بیان سب وہیں سے ہوتا تھا.
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم ہواؤں کو چلائے, ہوا کو اگر ہم چلائے یعنی نقصان دینے والی, دیکھو یعنی عذاب کے معنی میں آئی, ریح واحد معنی عذاب کا آ رہا ہے, یعنی تکلیف دینے والی دبور ہوا کو ہم چلائیں, فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پیلی زرد پڑ جائے گی کھیتی, یعنی سوکھی ہوا چلے گی, خوش ہوا آندھی چلے گی تو اس کی وجہ سے کھیتیاں سوکھ کے پیلی پڑ جاتی ہیں. دونوں قسم کی ہوا نقصان دہ ہے, ایک گرم ہوا بھی کھیتی کو نقصان دے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے نا وہ بھی کھیتی کو نقصان دے, دونوں ہوا سے کھیتی کو نقصان ہوتا ہے. اس کو چیئر کہتے ہیں, زمہریر تو کھالا پڑنا, یعنی کہ لو والی ہوا گرم دونوں نقصان دیتی ہے کھیتی کو. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو وہ اس کیلا ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. جب وہ خود پھرا کر کے بھاگنا چاہے تو دیکھو, یہاں ایک مطلب تو بہت اچھا ایزی مطلب کیا کہ موتا سے مراد لے لو کافروں کو جو روحانی موت مر چکے ہیں, ان کافروں کو موتا سے مراد لے لو. اور زندگی سے مراد لے لو, سنا نہیں سکتے, لا تسمعوا, اس کا کیا مطلب لینے کا؟ یہ نبی ان کافروں کو جو ضدی اڑیل ہٹ دھرمی قسم کے ہیں ان کو آپ توحید کی بات سنا نہیں سکتے, یعنی توحید اور قرآن کی بات سناؤ گی بھی تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کرتے, قبول کرنا ہی نہیں چاہتے, پھر کیسے ان کو فائدہ ہوگا؟ تو جس طریقے سے قبر کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس طریقے سے ان کو بھی کسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ہدایت کی بات کا اور ہدایت کے اثرات کا. اور بیڑے سے مراد بھی وہی لینے کے جو سنتے تو ہے لیکن سننے کے بعد عمل کرنا نہیں چاہتے, ان کو آپ بلاؤ کہ چلو تو نہیں مانتے, ہدایت پر آتی نہیں, توحید کو قبول کرتے نہیں ہے. اگرچہ بعض مفسرین نے اس کو ظاہر کے اوپر بھی محمول کیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اپنی بات, اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو کوئی بات کہے تو مردے نہیں سن سکتے, یہ بات اگر یہ مضمون اگر مراد لیا جائے تو اشکالات پیدا ہوتے ہیں پھر آیت کریمہ کے اوپر, کیونکہ غزوہ بدر کے بعد جن کفار کو قلیل بدر میں ڈالا گیا تھا اس کنویں میں ان کی لاشوں کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطاب کیا اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سب چیزوں کو دیکھ لیا, اس طرح کی بات آپ نے کہی تھی, ارشاد فرمائی تھی. اور حضرت علی کی روایت کے اندر بھی ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے آتے ہو اور چلتے ہو تو تمہارے قدم کے نال کی آواز مردہ قبر کے اندر سنتا ہے, تو گویا ان حدیث سے اس میں اشکال پیدا ہوگا کہ حدیث میں تو سننے کا تذکرہ آیا کہ مردے سن لیتے ہیں, اور یہاں آیا جن نقلات نقلات اس میں الموتا تعارض ہوتا ہے. تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بھی کام اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھو ایک باریک بات سمجھو لیکن بہت اہم بات, جو کام انسان دنیا میں کرتا ہے اسباب عادیہ کے دائرے میں, جو کام دنیا کے اندر انسان کرتا ہے اسباب عادیہ کے دائرے میں اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے, اس کام کی نسبت دنیا میں انسان اپنی ذات کی طرف کرتا ہے. مدرسہ میں نے بنایا, مسجد میں نے بنائی, کیا مطلب ہوا؟ اسباب عادیہ کے دائرے میں کہ بھائی تم نے زمین خریدی چندہ کر کے یا اپنے ذاتی پیسے سے, پھر چندہ کر کے یا اپنے ذاتی پیسے سے تعمیر کروائی, یہ ہو گئے اسباب عادیہ, اور اپنا اختیار اپنی مرضی آپ نے تعمیر کروائی. تو جو کام دنیا کے اندر انسان اسباب عادیات کی ماتحت اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے, یہ بنگلہ میں نے بنایا, یہ مسجد میں نے بنایا, یہ مدرسہ میں نے بنایا, یہ گاڑی میں نے بنائی, یہ. اور جو کام انسان غیر معمولی طریقے سے کرے اسباب عادیات کے خلاف ہو جائے ایسے کام کی نسبت دنیا میں انسان اللہ کی طرف کرتا ہے. غیر اسباب عادیہ, غیر معمولی, عام معمول کے خلاف عجیب اور انوکھے طریقے سے جو کام ہو جائے اس کی نسبت انسان کہاں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. حالانکہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اب تم چاہتے اور بہت کوشش کرتے, اللہ نہیں چاہتے تو تم کو زمین کے لیے کوئی چندہ ہی نہیں دیتا تو مسجد کہاں سے بناتے؟ تم نے باری میں ہر سال درخت تو بوئے لیکن اگے ہی نہیں تو باری کہاں سے اگتی؟ دونوں کام اللہ ہی نے کیے, لیکن یہ دوسرے کام جو اسباب عادیہ کے خلاف ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے اسباب عادیہ کا دخل نہیں ہوتا اور انوکھے طریقے سے ہو جاتے, انسان اس کی ڈائریکٹ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر ڈالی, کچھ مشرکین کے سب کے سب کی آنکھوں میں چلی گئی ہجرت کے وقت اور غزوہ بدر کے اندر, تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, سب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسی انوکھی چیز ہماری زندگی میں بھی پیش آتی ہے کہ بھائی میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہاں میری شادی ہوتی, اللہ جانے کیسی ہو گئی, اللہ نے ہی کروائی, کیونکہ میں کہاں نے یہ کہاں, یہ اللہ نے کروا ڈالے. تو جب اسباب عادیہ کے خلاف ہو جاتی ہے تو نسبت انسان اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے, اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے. تو اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے ارادے اور اختیار سے جس مردے کو چاہے اس مردے کو اپنی بات سنوا دو, اپنی جو بات سنانا چاہو سنا دو, جس مردے کو سنانا چاہو سنا دو. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کی جو بات جس مردے کو سنانا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنا دیں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ عام قانون, چند باز کو ملا دو, بعض مردے, بعض باتیں, بعض لوگوں کی بعض حالات میں سنتے ہیں, ہر ایک میں جزی جزی لے لو تو سیمائے موتا کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ مسئلہ بہت معرکت العرا ہے, صحابہ کے دور سے مختلف ہی ہے اور آج تک امت کے اندر مختلف ہی چلا آ رہا ہے, اور اپنے یہاں تو کم ہے. پڑوسی ملک میں اور پڑوسی ملک کے لوگ دنیا میں جہاں ہیں وہاں اس مسئلے میں مارا ماری گولی باری بھی ہوتی ہے, جانی جن سے کتابیں بھی لکھی جاتی ہے. سیمائے موتا کا مسئلہ, مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھ لینے کی. پھر دلائل, بحث, مناظرے, یہ سب بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی کہ بعض مردے تمام مردے نہیں سنتے, بعض باتیں تمام باتیں نہیں سنتے, بعض لوگوں کی یعنی بعض زندہ لوگوں کی, تمام زندہ لوگوں کی نہیں, بعض حالات میں تمام حالات میں نہیں. تو بعض مردے بعض باتیں بعض لوگوں کی بعض حالات میں سنتے ہیں, اور تمام مردے تمام لوگوں کی تمام باتیں تمام حالات میں نہیں سنتے. یہ سیمائے موتا کے پورے مسئلے کا نچوڑ ہے. مگر شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بھائی یہ مسئلہ لڑنے کا اور مارا ماری کرنے کا نہیں ہے, بحث مناظرے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ تو مشاہدے کا مسئلہ ہے. کہ جب تم مرو, قبرستان جاؤ اور سنتے ہو تو لوگوں کی باتیں سننا, اور نہیں سنتے ہو تو چپ چاپ پڑے رہنا قیامت تک. ٹینشن اٹھ گیا, سب ختم. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, تم آپ یقیناً مردوں کو اپنی بات سنا سکتے نہیں ہو. اسی لیے بعض محتاط مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جتنی حد تک سیمائے موتا نصوص کے اندر آیا ہے اتنی حد تک قائل ہونا چاہیے, مطلقاً سیما کو عام نہیں کر دینا چاہیے. اور بعض نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے اختیار اور قوت سے مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں مردوں کو زندے کا کلام سنا سکتے ہیں. اور بعض حضرات نے بہت اچھی بات کہی کہ تم مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے مردوں کا کوئی فائدہ ہو جائے. تم مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے مردوں کا کوئی فائدہ ہو جائے. مثلا کوئی گنہگار مردہ ہے, اب آپ اس کی قبر پہ جا کے کہو بھائی استغفار پڑھ تو تجھے عذاب سے نجات ملے, تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کو عمل کا زمانہ تو گزر گیا ہے دنیا, اب کہی کہ وہاں جا کے تم استغفار کی تبلیغ کرو, تلقین کرو, کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرو, تبلیغ کرو, اس کا کیا فائدہ؟ تو مردے کو تم ایسا نہیں سنا سکتے جس سنانے کا کوئی فائدہ ہو. ایسے ہی تم جا کے بولو اور وہ اندر سن لے, وہ بات الگ ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, جب وہ خود پھر کے جلے جانا چاہتے ہیں اور ماننا نہیں چاہتے اپنے کیا کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ, کوئی اندھا بھٹکنا ہی چاہے اور آنکھ کے باوجود اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا ہی نہ چاہے تو ہم اس کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتے. ہم تو کس کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمنوا بآیاتنا, اے نبی جو قرآن کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو, آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو. فہم مسلمون, اور وہی مخلص موحد بن کر کے زندگی گزاریں گے. جی, اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. انسان اپنی ابتدائی پیدائش میں کمزور, منی کا ناپاک قطرہ ابتدائی پیدائش کے اندر. پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی تم کو. دیکھو ابتدائی منی کا قطرہ, رحم مادر کے تمام مراحل بھی کمزوری والے, پتہ نہیں کب اسقاط ہو جائے. اسقاط کا کوئی بھروسہ نہیں, تھوڑی گرم چیز خالی اسقاط ہو گیا تو وہ دور بھی کمزوری کا. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ابتدائی ولادت کے اندر بھی ایک دم کمزور وہ بچہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے دور کے بعد قوت عطا فرماتے ہیں. شباب, جوانی, طاقت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. ثم جعل من بعد قوت ضعفا, پھر جوانی کی طاقت کے بعد پھر کمزوری آنا چالو ہو گئی, بڑھاپے کی کمزوری چالو ہو گئی. وشیبا, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا چالو ہو گیا, بالوں کی سفیدی چالو ہو گئی. اور عام طور پر وہ 43 سال کی عمر کے بعد یہ سفیدی کا آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو کہولت کا جو زمانہ ہے وہ 40 کے بعد شروع ہوتا ہے یا 50 کے بعد شروع ہوتا ہے, اور 63 کی عمر کے بعد تو یا 60 کی عمر کے بعد تو انسان کو بالکل بڑھاپا شروع ہی ہو جاتا ہے, کمزوری, پھر طبیعت گرتی ہی چلی جاتی ہے. تو 50-60 کے بیچ میں عام طور پر حالت یکساں رہتی ہے, ٹھہری ہوئی, کمی نہیں, گراوٹ نہیں, بڑھنا بھی نہیں. ایک حالت کے اوپر 60 کے بعد گراوٹ چالو, بالکل, پھر وہ رکتی ہی نہیں ہے, اور 40 تک بڑھتی رہتی ہے قوت, پھر 40 کے بعد ایک حالت پر وہ رک جاتی ہے. تو اسی کو فرمائے کہ اس کے بعد تم لوگوں کو بڑھاپا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں, کمزوری, طاقت, جوانی, بڑھاپا, وہو العلیم القدیر. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اپنے مخلوق کی تدبیر کو, کس کو کس حال میں کیا رکھنے کا, اور اس کو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے. بعض لوگ جوانی پہ بوڑھے جیسے ہو جاتے ہیں, بعض لوگ بچپن سے بوڑھے جیسے ہو جاتے ہیں, اور بعض بوڑھے بڑھاپے میں جوانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں, ماشاء اللہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. حضرات مفسرین جہاں اس کی بحث کرتے ہیں وہاں آخر میں ایک جملہ ضرور لکھتے ہیں کہ ہذا لغیر اہل العلم, یہ سب اہل علم کے سوا کے لیے باتیں ہیں. وَأَمَّا اہل القرآن والحدیث, جو لوگ قرآن اور حدیث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں کا وہ اس ضابطے سے مستثنی ہے کہ جیسی جیسی عمر بڑھے گی علم بڑھے گا, علم میں نخار آئے گا, ترقی آئے گی, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازتے. اسے دنیا میں ریٹائرشپ ہوتی ہے, اپنی مدرسے میں ریٹائرشپ نہیں ہوتی. شیخ الحدیث بخاری پڑھا کے قبرستان جاتے ہیں, اسی مرا اس دن بھی پڑھاتا ہے بےچارا, مکتب کے مدرسین کا حال بھی ہوتا ہے. دنیا میں 60-55 پر ریٹائر چالو, پھر وہ کھکھلے ہو جاتے ہیں. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم کافر لوگ قسم قسم کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعة, کہ دنیا کے اندر یا قبر کے اندر ایک گھڑی ہی رہ کر کے آئے, اس سے زیادہ ہم کوئی لمبا زمانہ رہ کر کے نہیں آئے. اسی لیے کہ جب مصیبت کے دن آتے ہیں نا تو راحت کے دن بہت معمولی معلوم ہوتے ہیں. جب چشمائی چھٹی کے بعد پہلا دن ہوتا ہے نا تو پچھلے 8 دن اپنے کو ایک گھڑی جیسے لگتے ہیں کہ کل تو چھلا پرچہ لکھ کے گئے نا, آج آ بھی گئے, ایسا لگتا ہے. مجھے حال ہے دنیا میں ہر چیز کا کہ مصیبت کے بعد راحت بہت قلیل مقدار کے اندر آئیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غیر ساعتن والی بات یہ جھوٹ ہے, جیسے کہ دنیا کے اندر یہ جھوٹ بولنے کے عادی تھے, اس طرح قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. حالانکہ دنیا میں 100 سال, 80 سال کی عمر ملی, پچھلی امت کفاروں کو تو بہت لمبی لمبی عمر ملی, لیکن وہ اللہ کو کیا کہیں گے, اللہ دنیا میں ایک گھڑی تو رہ کر کیا ہے. یا برزخی زندگی، یعنی موت سے قیامت تک کی زندگی بہت لمبی. اب دیکھو ابو جہل سن 2 ہجری غزوہ بدر میں مرا، وہاں سے لے کر غزوہ قیامت کتنا لمبا زمانہ ہے، لیکن وہ بھی قیامت کے دن کہے گا اللہ ایک گھڑی تو رہ کر کے آئے. یہ جھوٹ، جیسے کہ دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے. اور یہ تھا کزالی کا کانو یو سکون، دنیا میں جس طرح وہ الٹی باتیں بولا کرتے تھے کہ حق کا راستہ چھوڑ کر الٹے راستے پر جاتے تھے، قیامت کے دن بھی یہ الٹی باتیں بک رہے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، فرشتے اور مخلص مومنین، تو کہیں گے ان کو جواب میں لقد لبستم فی کتاب اللہ، تم جو رہے ہو دنیا میں یا قبر کے اندر، وہ سب اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کے علم کے مطابق موجود ہے. ٹھوک ٹھاک مت کرو، اللہ کی کتاب کے اندر تمہارے لیے جتنی مدت لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں وہ اللہ کے علم میں ہے، تم اس کے مطابق پورا رہ کر کے آئے، کوئی کمی ہوئی نہیں ہے. الى یوم البعث، پیدا ہونے کے دن تک تم اپنی قبر کے اندر لمبا زمانہ رہے، دوبارہ پیدا ہونے تک اپنی قبر میں لمبا زمانہ رہے. لیکن فہذا یوم البعث، جس قیامت کے دن کا دنیا میں انکار کرتے تھے نا، یہ آ گیا، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ دنیا کے اندر اس کے واقع ہونے کو جانتے نہیں تھے یا مانتے نہیں تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی کام نہیں آئے گی، یعنی بہانے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کے انکار کے بہانے اور معذرت کام نہیں آئے گی. وَلَهُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اچھے کام کر کے اللہ تعالیٰ کے غصے کو تم لوگ دور کرو. اچھے کام کر کے تم لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرو، اس کا کوئی مطالبہ ان سے کیا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ موقع ہی نہیں رہا کہ اچھے کام کر کے اللہ کے غصے کو دور کرے. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ولہم یستعتبون کا، ان سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا. بعض حضرات نے کہا کہ ان لوگوں کو عذر و معذرت کا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے موقع نہیں دیا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی، توحید سمجھانے کے لیے، آخرت کو سمجھانے کے لیے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ دکھائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا تھا عصا ید بیضا، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کبھی کافر لوگ تو ضرور بے ضرور ایسا ہی کہیں گے. کیا کہیں گے کافر لوگ ضرور بے ضرور؟ ان انتم الا مبطلون، اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں، تم تو سب باطل پرست لوگ ہو. عجیب، مسلمانوں کو کیا کہے کہ تم تو سب لوگ باطل پرست ہو. دیکھو انہوں نے تمام کو مبتلون میں کیوں شامل کیا؟ اگر اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باطل ہونے کا الزام لگاتے، نعوذ باللہ بالفرض، تمام صحابہ حضور کی طرف داری میں شہادت دیتے تو حضور تو اہل حق میں سے ہیں. اور جب کسی دعوے کے خلاف بہت ساری شہادت ہو جائے تو وہ دعویٰ اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے. تو اگر حضور کو اکیلے کو اہل باطل کہتے تو تمام صحابہ کی شہادت کی وجہ سے کافروں کا دعویٰ رد ہو جاتا. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ سب صحابہ کو ہی مبتلون کہہ دو نہیں، جب سب کو ہم نے مدعا علی بنا دیا تو پھر وہ جواب دینے پر آ جائیں گے اور کوئی کسی کی شہادت دینے نہیں آئے گا. یہ بدمعاشوں نے ایسی حرکت کی. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جو توحید کو جانتے نہیں ہیں. یعنی جو آدمی نہ سمجھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے، ضد اور عناد سے ہر بات کا انکار کرے تو دھیرے دھیرے اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کی استعداد ضائع ہو جاتی ہے. اور بعض نے لا علم ان کا مطلب بیان کیا توحید سے ناواقف. بعض نے کہا کہ ان کے اندر علم کی طلب ہی نہیں ہے, اپنے بیہودہ عقائد کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور جہل مرکب معرفت حق سے روکنے کی ایک علت ہے اور لوگوں کو تبدیل حق کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے, یہ لوگ نہیں مانے تو آپ صبر کرو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ آپ کی مدد کریں گے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو اوچھا نہ کر دے رہے, آپ کو بے صبرہ نہ بنا دے رہے, آپ کو مشتعل نہ کر دے رہے, آپ کو بھڑکا نہ دے رہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مخالفت کریں, اس کی وجہ سے آپ کو مشتعل نہیں ہو جانے کا اور ان کے خلاف بد دعا کے اندر لگ نہیں جانے کا, بلکہ آپ کو صبر ضبط کرتے ہوئے ان کی ہر بات کو سہن کر لینے کا. دیکھو دنیا میں انسان کا مزاج ہے اوچھا پن, یہ اوچھا گجراتی کے کم والے معنی کا نہیں, اردو کا اوچھا جس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ چھچورا پن جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, ہلکٹ اس طریقے کا معنی. کوئی تم کو ذرا سی تکلیف دے تو بعض لوگ اے کیا ہوا, ذرا سے میں گرم ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو تو آسان ہے ذرا انگلی کر دیں دیکھو ابھی کیسے چل جائے, کھلونے کی طرح یہ جگہ چارج بھرو تو کھجے گا. وہ ہے ولا استخفن نقل الذین لا یوقنون, کہ لوگ ذرا آپ کی مخالفت کرے تو اس کی وجہ سے بہت گرم نہیں ہو جانے کا, بہت مشتعل نہیں ہو جانے کا. اور یہ ہر داعی کے لیے ضابطہ عامہ ہے. جی